الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. صلوات پڑھیں گے محمد والے پر. سیاسی کردار سازی از نظر قرآن، یہ ہمارا موضوع ہے، اور انشاءاللہ اسی موضوع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کچھ آیات اس موضوع سے مربوط، آیات کی تعداد پاکستان اس میں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے، وہ تمام داستانیں کہ جہاں پر اللہ کا ایک نبی، اللہ کا ایک نمائندہ اپنے وقت کے کسی طاقتور اور ظالم حکمران کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے اللہ کا یعنی حق کا پیغام سناتا ہے، تو جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ مناظر، یہ واقعات اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، ان واقعات کو اگر انسان بغور دیکھے، غور کرے، تدبر کرے جس کا حکم دیا گیا ہے، تو بڑے آرام سے جو باتیں، جو گفتگو، جو حرکات، جو اقدام دونوں طرف سے، حق کے نمائندے کی طرف سے اور باطل کے نمائندوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، ان کو بغور قرآن مجید میں دیکھیں تو انشاءاللہ بڑے آرام سے اپنے زمانے کے حالات و واقعات کے مطابق اپنے معاشرے میں موجود ان دونوں گروہوں کا اندازہ لگا سکتا ہے، شناخت کر سکتا ہے، پہچان کر سکتا ہے. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہلے، اگر آج میں اسے مکمل کر پایا، تو انہی واقعات میں سے چند آیات مثال کے طور پر پیش کروں گا اور ہم مل کر ان میں غور و فکر کریں گے، اور اس کے بعد اگر جو آیات ابھی میرے ذہن میں ہیں، یعنی میں نے جو نوٹ کی ہیں، اگر ان کو مکمل کر پایا تو گزشتہ صدی، موجودہ صدی بھی کہہ لیں کہ ایک عظیم ترین شخصیت کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے ملک کی نہیں فقط بلکہ عالمی سیاست پر ایک گہرا اثر چھوڑا، ان کے بعض ارشادات قرآن کریم کے بارے میں. ایک دفعہ قرآن کے بارے میں کوئی ایسا بندہ بات کرے جو گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر سے زیادہ نہ جانتا ہو، اس کا سارا ہم و غم یہی ہو، تو اس کی بات اور ہوگی، اور ایک دفعہ قرآن مجید کے بارے میں وہ شخصیت بات کرے کہ جو عالمی سطح پر جانی پہچانی اور مانی گئی شخصیت، اور ایک دفعہ عالمی تاریخ اور بالخصوص موجودہ دور میں دین کی تاریخ کا ایک نیا اور سنہرا باب رقم کیا ہو، اس کی بات بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ بہت سارے بڑے بڑے چیلنجز کا، مشکلات کا سامنا خود کر رہا ہوتا ہے. جو بندہ فقط مسجد تک محدود ہے وہ نہیں سامنا کر رہا ہوتا. وہ سامنا کن چیلنجز کا کر رہا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر موجودہ تنخواہ کس طرح بڑھائی جائے, کیونکہ اس میں گزارا نہیں ہوتا, زیادہ نکاح اگر اس مہینے مل جائے تو تنخواہ بڑھ جائے گی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سوچ اتنی ہی گردش کرتی ہے. لیکن ایک عالمی رہبر وہ اپنے چیلنجز کو جب جن کو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے تو مسلسل وہ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ ان چیلنجز کا بہترین حل کہاں ملے گا, کون سا ایسا علم کا سر چشمہ ہو, ہدایت کا, گائیڈنس کا سر چشمہ ہو, جہاں سے میں اس زمانے کے اپنے موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے رہنمائی لے سکوں. تو میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کا نام امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند جملات بعد میں عرض کروں ان کے. میں بھی اس سے پہلے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ پہلے آیات بیان کروں یا پہلے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ جملات بیان کروں قرآن مجید کے بارے میں, لیکن بہرحال ہم آیات قرآن سے آغاز کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ امام خمینی کے چند نکات قرآن کے بارے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صلوات پڑھے محمد والے. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے اندر ایک بڑا حصہ اللہ نے گزشتہ اقوام امتوں کی داستانیں بیان کی, وہ لوگ کے جو قرآن مجید کو کچھ سیکھنے کی تعلیم اور تعلم کی کتاب کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں اور محض ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں, وہ قیامت تک بھی پڑھتے رہے تو اللہ کی ہدایت کا, اس قیمتی گائیڈنس کا کچھ بھی حصہ ان کے ہاتھ میں نہیں آتا. اور افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے کی اکثریت یوں ہی ہے. لیکن اگر ہم اس نگاہ سے قرآن کو دیکھیں, جو جس نگاہ کی بنیاد ہمارا قرآن پر حقیقی ایمان ہو, اور اگر میں لفظ کو بدلوں سمجھانے کے لیے تو اعتماد ہو, ٹرسٹ ہو ہمارا, کہ جو حقیقت اور جو ہدایت اور جو ڈائریکشن مجھے یہاں پر ملے گی وہ ایبسولوٹ حق ہے اور ٹروتھ ہے اور حقیقت ہے, اور یہ بات اس نے کی ہے کہ علم کے معاملے میں, آگاہی کے, خبرداری کے معاملے میں کوئی بھی اس کے برابر تو بہت دور کی بات ہے, اس کے قریب قریب بھی نہیں جا سکتا, یعنی اللہ. جو اس کائنات کا بھی خالق ہے اور باقی مخلوقات سمیت ہم انسانوں کا بھی خالق, اور اس نے میری ہدایت کے لیے, میری گائیڈنس کے لیے, کیا مطلب کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, میں کسی بھی زمانے میں ہوں, اللہ کے نبی کے زمانے میں یا ان کے بعد اب قیامت تک, تو اس سب سے بڑے عالم نے میری ہدایت اور میری گائیڈنس کے لیے اور میری تربیت کے لیے یہ کتاب انتخاب کی ہے اور چنی. اس نگاہ سے اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ایسے ہے جیسے آج کے لیے نازل ہو, لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہمارا قریبی رشتہ, ہمارا وقت قرآن کے ساتھ گزرے جیسے اچھے پسندیدہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا دل کرتا ہے, اور جب دوستی قریبی ہوتی ہے تو پھر آپس میں باتیں بھی کھل کے ہوتی ہیں, دور کا تعلق ہو تو پھر بہت تکلفات ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ قرآن کے قریب چلے جاؤ اور ایک قریب ترین دوست کا مقام دو اس کو, تو پھر یہ بڑی بے تکلفی سے آپ کو, آپ سے بات کرتا ہے, اور ایسے بات کرتا ہے کہ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے, آپ کو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے, اور ایسے سمجھ میں آتی ہے کہ کسی اور کی بات اس لیول پہ سمجھ میں بھی نہیں آتی اور اثر بھی نہیں کرتی. لیکن شرط قریب جانا ہے اور قریب کی دوستی. تو جو پہلا میں کہوں گے منظر, سین میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں, وہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ شعراء سے ہے. شاعر کی جمع شعراء. سورۃ الشعراء میں حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہم السلام کا مقابلہ ہے فرعون سے اور اس کے درباریوں سے اور اس کے چیلوں سے. اگر اچھی طرح ہم دونوں جو فریق ہیں اس داستان میں, دونوں پارٹیاں, ان کے حالات دیکھیں, تو ہمیں اپنے زمانے میں بھی ان سے ملتی جلتی پارٹیاں دکھائی دے جائیں گی. اور پھر حق کو کیا کرنا ہے, حق کا ساتھ دینے والوں کو, حق کا پرچم بلند کرنے والوں کو کیا کرنا ہے, ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے کہ ان صفات اور ان اقدامات کے نتیجے میں اللہ کی غیبی مدد کا بھی ان سے وعدہ ہے. لیکن غیبی مدد اللہ کی تائید ہر کسی کے لیے نہیں آتی. تو قرآن مجید نے کچھ کوالٹیز بتائی وہ انسان کو انجام دینی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ہیلپ کرتا ہے, اور بظاہر کمزور نظر آنے والے موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم کے جو مدتوں سے فرعون کی غلامی میں ہیں, اور فرعون بدترین تشدد کرتا ہے ان پر, اتنا خطرناک تشدد کہ اللہ نے فرعون کا قرآن میں ذکر ہی, اس کا تعارف ہی اس کے تشدد کی شدت سے کروایا, اور فرمایا وفرعون ذی الاوتاد, اور وہ فرعون کہ جو میخوں والا کیلوں والا تھا. کیوں؟ کہ اس کا جو بدترین تشدد ہوتا تھا لوگوں پر, اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کو زمین پر لٹا کر اور کیل ان کے ہاتھوں سے گزار کر زمین میں گاڑ دیتا تھا, ان کے پیروں سے, ان کے بدن سے, اور پھر ان کو سولیوں پہ لٹکوا دیتا تھا تاکہ وہیں تکلیف میں وہ سسک سسک کے مرے, اور مردار خور پرندے آ کر ان کے بدن سے گوشت کو لوچے. اللہ نے فرمایا فرعون ذی الاوتاد, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کے مقابلے پر اللہ کے نمائندے گئے وہ کوئی کمزور بندہ تھا. اور اپنے آپ کو کس مقام پہ اس نے رکھا ہوا تھا؟ رب کے. فحشر فنادا, فرعون نے سب کو اکٹھا کیا اپنی عوام کو, فنادا اور پکارا, آج کے لفظوں میں قوم سے خطاب کیا, قوم سے خطاب کیا اور کہا فقال انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلیٰ سب سے بڑا ہوں, رب ہوں میں تمہارا, پالنے والا ہوں میں, تمہارا خیال رکھنے والا ہوں. یہ جو نہریں جاری ہیں, یہ جو دریائے نیل ہیں, یہ میرے تحت فرمان ہے, اگر میری نافرمانی کرو گے تمہارا پانی بند کر دوں گا, سینکشنز لگا دوں گا, پابندیاں لگا دوں گا, تمہارے کھیت خشک ہو جائیں گے. اگر آپ فرعون کی تقریریں جو قرآن میں آئی ہیں, فرعون کے ڈائیلاگز جو قرآن میں آئے ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے زمانے کے فرعون خود ہی نظر آ جائیں گے. ہاں مشکل دوسری سائڈ کو ڈھونڈنا ہے, دوسری سائڈ کو ڈھونڈنا مشکل ہے اور دوسری سائڈ پیدا کرنا مشکل ہے, کیونکہ اس کو بہت زیادہ جرات کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے سفر کا آغاز ہی صحیح طریقے سے تب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ہدف اور اپنے مقصد کے لیے, جو کہ الہی ہدف اور مقصد ہے, جو کہ قیام عدل کا مقصد ہے قرآن کے بیان کے مطابق, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے میرے تمام نبی آئے, انہیں میں نے معجزات دیے, نشانیاں دی, انہیں میں نے کتابیں دی, یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں. میرے نبی معاشروں میں جا کے جس معاشرے میں جائیں, جس قوم کی طرف بھیجے جائیں, وہاں پر اس معاشرے میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں, لوگ ان کا ساتھ دیں, تو اس معاشرے میں عدل قائم ہو. کوئی طاقتور کسی کمزور کا حق نہ مار سکے, کمزور مظلوم اس معاشرے میں طاقتور ہو ظالم کے مقابلے. ان آیات کو جب آپ دیکھتے ہیں, اگر ہم دیکھیں تو ہماری یہ خام خیالی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو اللہ اور رسول چاہتا ہے, ہم وہ مومن ہیں جنہیں قرآن مومن کہتا ہے. یہ خام خیالی بہت کم رہ جاتی ہے اگر ہم آیات قرآن کے آئینے میں دیکھیں کہ مومنین کا معاشرہ کیسا ہوتا ہے اور ہمارا معاشرہ کیسا ہے, اور اس معاشرے میں مومنین کا کردار کیسا ہوتا ہے اور ہمارا رول کیسا ہے. آیا جس انسان کو, جن انسانوں کو, جن مردوں کو, جن عورتوں کو سوائے اپنی دنیا بہتر بنانے کے ان کا ٹاپ کا ہم و غم صرف یہی ہو؟ قرآن مجید نے مومن کی یہ تصویر پیش کی ہے ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے, ہرگز نہیں, بلکہ ان کے بارے میں تو بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے, جن کا ہم و غم, جن کی سب سے بڑی ترجیح دنیا ہوتی ہے. اور آپ, ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے انہیں دین یاد آتا ہے, یہ دعا, یہ وظیفہ, یہ چلہ, یہ تعویذ, سارے کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے, پیسے زیادہ مل جائے, ترقی ہو جائے, کاروبار میں برکت ہو جائے. اللہ کی کتاب کس کام کے لیے آئی تھی؟ اس کو اٹھا کے کہاں نیچے لے آئے؟ اور جو اللہ کہنا چاہتا ہے بندوں سے وہ نہ پڑھا جاتا ہے نہ بیان کیا جاتا ہے. بالکل, تو انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے اور میری گزارش ہوگی کہ آپ میں سے جن کے پاس اپنے موبائلز میں ہے قرآن کی کوئی نہ کوئی ایپ, تو وہ اگر کھول لیں. سورہ نمبر 26 ہے, 26 نمبر سورہ ہے, سورۃ الشعراء. اور اس کی میں آیت نمبر 10 سے پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے پر. سیاسی کردار سازی از نظر قرآن. اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو انسانوں کے آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا. مختلف نبی, بہت سارے نبی, جو اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول کچھ کی داستان ہم نے آپ کو بیان کی ہے اور بہت ساروں کی داستان ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں. وہ جن کی داستانیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک حضرت موسیٰ ہے, اور یہ وہ داستان ہے جو قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوئی. وَإِذْ نَادَى, آیت نمبر 10 سے میں پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى, اور جب آپ کے رب نے پکارا موسیٰ کو, أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں سے اگر 50,000 بھی ان آیات کو فالو کریں تو تاریخ لکھے گی کہ پاکستان کی تاریخ کا رخ بدل گیا تھا. 25 کروڑ میں سے کتنے کہہ رہے ہو؟ 50 لاکھ نہیں کہہ رہا، 50,000 کہہ رہا، اندازن کہہ رہا. اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ موسیٰ ظالموں کی قوم، ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون، ظالم قوم کون ہے؟ فرعون کی قوم، الا یتقون، وہ باز نہیں آتے. یعنی ان سے جا کے کہو کہ تم اپنی روش سے، اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے، بچتے نہیں ہو، لکتے نہیں ہو. جیسے ہی اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہ بات کہی، قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے ڈر ہے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، مجھے جھٹلا دیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کون ہے، جو جن کی ساری پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، محل میں ہوئی، اور ان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے فرعون کی طاقت کے بارے میں، اور جو فرعون کو غصہ چڑھائے اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، سب کچھ حضرت موسیٰ کو معلوم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ پروردگار بہت بڑا کام ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے میری کوئی نہیں ماننی چاہیے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور اتنی بڑی ذمہ داری جو اے پروردگار تو مجھے دے رہا ہے، میرا سینہ تنگ پڑ. آپ سمجھیں یہاں سے کہ نبی کوئی لوہے کا بنا ہوا یا کوئی سپر نیچرل الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہوتی کہ جس کو فیل ہی کچھ نہ ہو، اور وہ چٹکیاں بجاتے ہوئے، کچھ پڑھ کے پھونکتے ہوئے، معجزے دکھاتے ہوئے سارا کچھ اچیو کر لیں. حضرت موسیٰ کی فیلنگز یہاں سے بڑی کلیئر ہے کہ اب میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے، یعنی مجھے فکر ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں فرعون کا مقابلہ کیسے کروں. فرعون یعنی جو علامت اور پورے سسٹم. وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، اور اے پروردگار میری زبان بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرتی، تو ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجیے، ہم دو ہو جائیں. پھر ایک اور عرض کی، اس کو پہلے میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ اے پروردگار یہ جو فرعون ہے، یہ جو بھی اس کا مخالف ہو اس پہ کیس بنوا دیتا ہے. اس پہ کیس بنوا دیتا ہے اور وہ کیس بھگتے بھگتے ہی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں ایڈ کر دو، اور جو پھر اس کی مان لے اس کے سارے کیس ختم کروا دو، کلیئر کروا دو. تو جب میں مصر میں رہتا تھا تو میں نے ایک غلطی کر دی تھی، اور وہ غلطی ایسی ہے کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا. فرعون نے وہ فائل دوبارہ کھول دے دی، اور اس فائل کا، اس چیز کا بہانہ بنا کے اس نے مجھے قتل کروا دیا. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کے پاس مجھ پر ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کروا دیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی سچویشن بیان کر رہے ہیں کہ آپ جو مجھے بھیج رہے ہیں، تمہارا میری عرائض یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ كَلَّا، ہرگز ایسی باتیں مت کرو. فَذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جو کچھ باتیں ہوں گی ہم سن رہے ہیں تمہارے سامنے. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس سے کہو ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے، اور کہو کیا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ جن بنی اسرائیل کو تو نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے ان کو آزاد کر اور ہمارے ساتھ جانے دے. چھوٹا مطالبہ نہیں کر، اور وہ بھی فرعون کو. قال الم نربک فینا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ منظر کو بدل دیتا ہے، گویا کہ جب ذمہ داری لگ گئی اللہ کی طرف سے، حضرت موسیٰ اور ہارون وہاں سے پھر مصر کی طرف چلے، مصر پہنچے، فرعون کے دربار میں آئے، اور وہ ساری باتیں جو اللہ نے کی تھی اسی طرح فرعون کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج. اگلی آیت یہ ہے قال الم نربک فینا ولیدا، پہلا ڈائیلاگ جو فرعون نے بولا اپنا ایک پرانا احسان یاد کروایا. سیاستدان طاقتور جو استبداد گر ہوتے ہیں ان کا کامن حربہ جو فرعون کی طرف سے اللہ بتا رہا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبیلوں، خاندانوں، علاقوں کے جو بڑے بااثر لوگ ہوتے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی احسان کر دیتے ہیں. کوئی آج کل کی زبان میں کہہ رہا ہوں، کسی کی نوکری لگوا دی، کسی کے بچے کا کوئی کام کر دیا، کسی کا کوئی پولیس کے ساتھ کوئی سیٹنگ کروا دی، اور یہ احسان کرنے کے بعد پھر اس کا بدلہ کیا لیتے ہیں کہ جو بھی تمہارے ساتھ اٹیچ بندے ہیں وہ مجھے ووٹ ڈالو، اور وہ بندہ بھی، شہروں کی حالت مجھے بہت نہیں پتہ، میں دیہاتی ہوں، لیکن اور پاکستان کا ایک بڑا حصہ دیہاتی آبادی پر مشتمل ہے، تو وہاں پر تو ساری کی ساری سیاست اس کا ایک بڑا حصہ تھانہ کچہری پہ چلتا ہے، اور یہی کہ چھوٹی موٹی نوکریاں کسی بڑے، کسی خاندان برادری کے بڑے کو کروا دو، پھر وہ ساری برادری آپ کے پیچھے لگا دے گا کیونکہ وہ آپ کا احسان مند ہے. اور جب بھی کوئی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے لگے اور وہ دیکھے کہ یار یہ جس نے میرا کام کیا ہے یہ تو بہت ہی بے ایمان ہے، بہت ہی کرپٹ ہے، یہ تو مثلا لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، اور وہ کوئی جو اس کے خلاف اٹھ رہا ہو اس کا ساتھ دینے لگے، تو یہ بندہ کیا کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ احسان فراموشی کر رہا ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اب یہاں پہ قرآن مجید اس طرح کے حربوں کے مقابلے میں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ گائیڈ فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص نے، کسی حکمران نے، کسی پاورفل آدمی نے تم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اور وہ پورے ملک اور قوم کا بیڑا غرق کر رہا ہے، تو تم صرف اس کے احسان کو لے کے بیٹھے رہو کہ میرے پر تو احسان کیا ہے، میں کیسے بات کروں، تو یہ رویہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر اس کے احسان کو کوئی ویلیو دی جائے. یہ اب آپ دیکھیں گے کہ فرعون کیا کہتا ہے اور حضرت موسیٰ اس کو جواب میں کیا فرماتے ہیں. فرعون نے کہا، یہ آیت نمبر 18، فرعون نے کہا موسیٰ جب تو چھوٹا سا تھا تو میں نے تجھے پالا نہیں تھا، بھول گیا تو، احسان فراموشی کر رہے، کتنی زبردست ہم نے تیری پرورش کی، تو میرے محل میں رہا، سارے پروٹوکولز تجھے ملتے رہے، تجھ سے یہ توقع نہیں. پہلے احسان یاد کرا کے موسیٰ کو بیک فٹ پہ لے جانا چاہ کہ موسیٰ مان جائے، احسان کو یاد کر. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تُو نے ہمارے درمیان بہت سارے سال اپنی عمر کے گزارے، نمک حرامی کرنے لگے ہو ہمارے ساتھ، تو نے میرا نمک کھایا ہے، توجہ سے سنو، تو نے میرا نمک کھایا، نمک حرامی مت کر، میرے تجھ پہ بہت احسان ہے، احسان فراموشی مت کر. اور ایک طرف سے احسان کا وار کیا، احسان یاد کرانے کا، اور پھر دوسری ساتھ تھریٹ، دھمکی بھی لگا، اشارے کنائے میں، اور کہنے لگا وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین. اور موسیٰ تجھے یاد ہے تو نے ایک حرکت بھی کی جو تو نے کی تھی, نام نہیں لیا اس حرکت کا, لیکن موسیٰ کو پتہ تھا, اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ چکے تھے کہ میں نے کام کیا تو انہوں نے اس کے بدلے مجھے قتل کر دیا, اور فرعون نے وہی کام کیا. کہا کہ تو نے ایک حرکت کی ہوئی ہے اور وہ بھی تو نے کی, وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو ناشکروں میں سے, تو نے میری قوم کا بندہ مارا ہوا ہے. وہ داستان قرآن میں سورۃ القصص میں بیان شدہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک شخص اور فرعون کی قوم کا ایک شخص, ان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا, تو حضرت موسیٰ کی قوم والے بندے نے انہیں پکارا ہیلپ کے لیے, یہ آئے اور انہوں نے بہرحال اس لڑائی میں شامل ہوئے اور اس کو ایک مکہ مارا, وہ مکہ کو زیادہ سخت لگ گیا اور بندہ مر گیا. تو فرعون کہہ رہا ہے وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو کافروں میں سے. توجہ فرمائیے, کافر کبھی تو حق کے انکار کے لیے کفر استعمال ہوتا ہے اور کبھی کفر شکر کے معنوں شکر کے اپوزٹ استعمال ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے انسان کی کو راستے کی رہنمائی کر دی ہے, اما شاکرن و اما کفورن, چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو کفور کافر یعنی ناشکرا. تو یہاں پہ فرعون موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے ہم نے تجھے پالا, احسان کیا, اتنی عمر تو نے گزاری, یہ ہمارا احسان, تو نے کیا کیا, ایک بندہ مار دیا تو نے اور پھر تو فرار کر گیا, تو بہت ناشکرا. ایموشنلی حضرت موسیٰ کو ذرا اور دھمکی کے ساتھ پیچھے ہٹانے کی کوشش. حضرت موسیٰ کا جواب, یعنی جو حق کا نمائندہ ہے وہ ان حربوں کا جواب کیسے دے گا. قال فعلتها اذن وانا من الضالين, موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام, مجھ سے یہ کام ہوا تھا, میں نے کیا تھا اور اس وقت یہ خطا سے ہوا تھا. ضال کا ایک معنی ہم جو عام معنی کرتے ہیں ہر جگہ, وہی نیگیٹو معنی نہیں ہوتا, بعض اوقات خطا کے معنی میں کہ نادانستہ مجھ سے یہ ہو گیا تھا. ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین, اور وہاں سے میں فرار ہو گیا جب مجھے خوف محسوس ہوا تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا. یہ جملہ سنیے, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, اور یہ جو تو مجھے احسان یاد کروا رہا ہے کہ تو نے مجھے پالا, اس سے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تو مجھ پر احسان کرے, اَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل, اور پوری بنی اسرائیل کو تو غلام بنائے رکھے, میں تیرا احسان نہیں مانتا. یعنی کوئی تحریک اگر کسی ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف اٹھے گی, جب پتہ چل جائے گا کہ یہ ظلم اور جبر کا نظام ہے, اس کے خلاف جب کوئی اٹھے گا تو ہرگز یاد نہ کرے کہ پیچھے کبھی ان ظالموں سے اس نے کوئی ہیلپ لی تھی یا انہوں نے کوئی احسان کیا تھا, ان کو بالکل سائڈ پہ رکھے گا اور کوئی کمپرومائز کیے بغیر سامنے کھڑا ہوگا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ظالم لوگ اپنے معاشرے سوسائٹی پر کنٹرول رکھنے کے لیے اہم اہم بندوں کو ہر جگہ ایسے احسان کر کے اپنے نیچے لگا لیتے ہیں, اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں, تاکہ وہ خود ہی ان کے نمائندوں کے طور پر ان کے خلاف کسی کو بولنے نہ دیں, ان لوگوں کو کہ جو ان سے اٹیچ ہے. تو قرآن مجید گائیڈ کر رہے ہیں کہ جب حق کا علم ہاتھ میں لے کے اور ظلم کے خلاف اٹھا جائے گا تو پھر اگر ماضی میں کوئی احسان ہوا ہے, کوئی نیکی ہوئی ہے, کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, تو ایسے میں کئی بات اور ہو رہی تھی تو مزاح میں کہہ رہا تھا, فرعون نے اس وقت کے فرعون نے کہا تھا موسیٰ میں نے تجھے پالا تھا, آج کا فرعون ہو سکتا کہ ہم نے تمہارے مطلب اگر کوئی مولانا اٹھے مثال کے طور پر, ہم نے تیرے مدرسے کو کتنا چندہ دیا تھا اور اب تو احسان فراموشی کر رہا ہے. کوئی سیاستدان اٹھ کے کھڑا ہو جائے مثال کے طور پر, کسی کو سمجھ آ جائے تو اسے کہیں کہ مثلا تو ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوا ہے جبکہ تو جو جس جگہ پہ کھڑا ہے ہم نے تجھے وہاں پہ لایا ہے, تو ہمارے احسان کو تو فراموش کر رہے. تو بس یہ اصول کہ ظالم کے کسی احسان کو احسان نہیں سمجھا جائے گا, اور اس کو جواب دیا جائے گا موسیٰ والا کہ تم مجھ پر احسان کر کے چاہتا ہے کہ پوری قوم پر بدماشی کرے اور غلام بنا کے رکھے, تو قومی خزانے لوٹتا رہے, تو بندے مرواتا رہے, تو بندوں پر تشدد کرواتا رہے ساری قوم پر, اور میں یہ بیٹھا رہوں سوچ کر کہ تو نے ایک دفعہ میرا کام کیا تھا تو چھوڑ دے, میں ایسا نہیں کروں. صلوات پڑھے محمد والے. اس کے بعد چند وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ پورشن میں اس کا چھوڑ رہا ہوں, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سورۃ الشعراء میں جو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں مین, وہ آیات آپ کے سامنے بیان کر دوں. اس کے بعد چند جملوں کا تبادلہ ہوا حضرت موسیٰ اور فرعون. فرعون نے مختلف پیترے بدلے اور ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر کہ کسی طرف سے حربہ موسیٰ پہ کامیاب ہو جائے, اور جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ کوئی بات نہیں سن رہے تو ان سے کہا کہ اگر, توجہ فرمائیے گا, کہ اگر تو نے موسیٰ, اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو تجھے میں قومی غدار ڈکلیئر کر دوں, غداری کا کیس بنا دوں گا تجھ کو. لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ, تو پورے نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا, تجھ پہ غداری کا کیس بنے گا اور تجھے جیل میں ڈال دوں گا. میں جب یہاں ماہ رمضان میں کراچی آنے سے پہلے جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں اٹک جیل آ رہی تھی, اٹک کی جیل آ رہی تھی یا اور کچھ جیلیں آ رہی تھی کہ اگر تو نے یہ حرکت کی تو میں تجھے, تو نے کچھ کیا یا نہیں کیا میں تجھے جیل میں ڈلواؤں گا, میں تجھے جیل میں ڈلواؤں گا. تو موسیٰ نے کہا اگر میں تجھے کوئی چیز تیرے سامنے رکھ دوں, تجھے دکھا دوں تب بھی. فرعون نے کہا بتا کیا چیز. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اجدہا میں تبدیل ہوا بہت بڑا. فرعون نے اس کو, سیاست دان بڑے تیز ہوتے ہیں, ہر نئی سچویشن کے لیے انہوں نے ایک پینترا رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جب اس نے فرعونی, اس کی درباری سارے کھڑے ہوئے تھے, موسیٰ کا اجدہا جب سامنے آیا تو ایک دفعہ تو سب پہ روک تاری ہوا. فرعون نے فوراً کہا یہ جادوگر ہے. آپ توجہ فرمائیے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس قسم کے ظالم لوگ, انہیں پتہ ہوتا ہے دو گروہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو ان کے وزیر اور ان کے چیلے ہوتے ہیں جن کے بل بوتے پر انہوں نے پورا نظام چلانا ہوتا ہے, پوری حکومت چلانی ہوتی ہے, ان کو ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے لوگ جو ہیں ان کی وفاداریوں میں کوئی کمی نہ آئے اور ان کا میرے اوپر ٹرسٹ اور میرے اوپر اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ پورا قائم رہے اور وہ میرے ساتھ ہی کھڑے رہے. تو اس کو ڈر لگا کہ اس معجزے کو دیکھ کر یہ جو میرے درباری ہیں ان میں بھی کوئی ان کی فکروں میں بھی انتشار پیدا نہ ہو. تو اس نے فوراً ان کی سوچ کو, جو وہ معجزے کو دیکھ رہے تھے ان کی سوچ کو موڑنے کے لیے اس نے ایک اور چیز سامنے رکھی اور کہا کہ یہ جادو ہے اور یہ بالکل وہ کام ہے کہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں, آخری رسول کے بارے میں بھی مکے والوں نے کیا کہ جب انہوں نے ایک بہت ہی پڑھے لکھے بندے کو بھیجا جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا مکے میں اور اس کو کہا کہ جا کے تو جا ان کے پاس, محمد ابن عبداللہ کے پاس, اور ان کا کلام سن, تو ہم میں سب سے زیادہ شاعری کا ماہر ہے, فصاحت و بلاغت کا ماہر ہے, تو جا کے سن اور بتا یہ جو محمد پڑھتا ہے کلام یہ کیا ہے, کون سی قسم کا کلام ہے. وہ آیا اور اس نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا اور جب اللہ کے رسول نے آیات قرآن پڑھی تو وہ ہیبت زدہ ہو گیا, منہ اس کا کھلا رہ گیا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا رائے قائم کرے کیونکہ یہ یونیک تھا, پہلے کبھی بھی ایسی چیز اس کے سامنے نہیں آئی تھی, اور وہ اسی طرح بغیر کوئی بات کیے اپنے خیالوں میں گم واپس چل پڑا. وہ جو مکے کے سردار تھے اسے دیکھ رہے تھے, وہ اس کے قریب آئے اور آ کر کہا کہ تو نے ہمیں جواب نہیں دیا, ہمیں تجھے بھیجا تھا کہ تو پتہ کر کے بتا کہ یہ محمد جو کلام بولتا ہے یہ کیا چیز ہے, شاعری ہے کیا, کس نوعیت کا کلام ہے. اب وہ وہاں پہ رک گیا, سمجھ اس کو آ گیا تھا اور قرآن کے سورہ مدثر میں اس کے پورے انداز بتائے, اس نے سوچا پھر پشت کی پھر فلان کیا پھر یہ کیا اور اینڈ میں کیا رائے دی, یہ جادو ہے. یعنی بجائے حقیقت کا اقرار کرنے کے ایک تہمت لگا دی تاکہ سننے والوں کے ذہن پھر اسی طرف سوچنا شروع کر دیں. یہ کام کہ جو آج کے دور میں میڈیا کرتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کرتا ہے، ملکی میڈیا کرتا ہے، جو پیچھے سے ڈنڈے والے ان کو کہتے ہیں، وہ ملکی حالات کو اسی طرح پیش کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر عوام اس طرح نہ سوچے جس طرح ہم چاہتے ہیں تو پھر یہ عوام ہمارے لیے تھریٹ بن جائے گی، اور اگر عوام کا ایک کچھ حصہ بھی منظم ہو کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو پھر ہماری فرعونیت باقی نہیں رہنے والی. تو دو گروپس، ایک جن کو ساتھ ملا کے حکومت کرنی ہوتی ہے، ان کو تمہیں وزارتیں دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہیں فلان کریں گے، اور ابھی آپ دیکھیں گے فرعون نے بھی یہی کام کیا. اور دوسرا گروہ کہ عوام اسی طرح سوچے جس طرح ہم چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور فوراً ہی اپنے جو سردار آس پاس کھڑے تھے تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ فرعون اپنی مرضی کر رہا ہے، اکیلا باتیں کر رہا ہے، فوراً ان سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جادوگر ہے. اور اگلا نتیجہ ایک اور بتایا تاکہ لوگ ساتھ چلیں اس کے، اور کہنے لگا کہ یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، یعنی اگر یہ موسیٰ کامیاب ہو گیا اپنے جادو سے تو کیا ہوگا، تمہاری وزارتیں گئیں، تمہاری حکومت گئی، تمہاری عیاشیاں گئیں، تمہارے اقتدار گئے، تو تم بتاؤ میں کیا کروں اس کے ساتھ. وہ سارے اس کے ساتھ اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، یہ جادوگر ہے تو پورے اپنے ملک میں آپ نمائندے بھیجیں اور جو ماہر ترین جادوگر ہیں ان کو وہ لے کر آئیں اور اس جادوگر کا مقابلہ کریں. جادوگر آ گئے، فرعون نے اپنی طرف سے تو اس چکر میں کہ میں عوام کے سامنے اسے رسوا کروں گا، اس نے ساری عوام کو بھی بلوا لیا، تاریخ کا اعلان کر دیا، ٹائم کا اعلان کر دیا، اور شہروں میں اعلان کروا دیے کہ سب نے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آنا ہے. اب جب مقابلے کا ٹائم آیا تو حضرت وہ پہلے جب ساحروں کو بلایا گیا، جادوگروں کو، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہدیہ ودیہ ہمیں دے گیا، کوئی ہمیں پیسے شیسے کوئی فیس چیز. تو فرعون نے کہا کہ پیسے بھی دوں گا، تمہارے اکاؤنٹ بھی بھر دوں گا، ٹھیک ہے، فنڈز بھی بہت دوں گا، اور تمہیں وزیر بھی بناؤں گا، تمہیں اپنا مقرب وزارتیں بھی تمہیں دوں گا، بس تم نے موسیٰ کو شکست دے دی. جس بھی طریقے سے ہو موسیٰ کو ہراؤ، پیسے بھی بہت ہیں اور موجے بھی بہت ہیں، وزارتیں بھی بہت ہیں. وہ بعض اوقات آج کل کچھ لوگ کوئی چیز بناتے ہیں پاکستان کے حالات میں اور پھر ساتھ نیچے لکھتے ہیں کہ اس بات کی پاکستان کے حالات سے کسی بھی قسم کی شباہت محض اتفاق ہوگی، یعنی کوئی یہ میں یہ بیان نہیں کر رہا، اگر کسی کو لگے تو یہ محض اتفاق ہوگی. تو اس نے کہا کہ تم اس کو ہراؤ، موسیٰ کو ہراؤ، پیسے بھی دوں گا، فنڈس بھی دوں گا اور وزارتیں بھی دوں گا. مقابلہ شروع ہوا، موسیٰ نے کہا تم نے جو کرنا ہے کرو. انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں پھینکی اور فرعون کو ذرا اور پمپ کرنے کے لیے تاکہ پیسے زیادہ ملیں. انہوں نے کہا فبعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غلبہ پائیں گے. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، فإذا هي تلقف ما يأفكون، تو اچانک ہی منظر بدل گیا، سین بدل گیا. حق و باطل کے مقابلے میں ایسا ہوتا ہے. اور یہ کام فقط، توجہ فرمائیے، مثلاً یہ بات سن کے لوگ سوچیں کہ وہ تو معجزہ تھا، ہمارے پاس کہاں سے معجزہ آئے گا. تو وہی اللہ جو نبیوں سے معجزے ظاہر کرتا ہے، وہی اللہ قدرت رکھتا ہے کہ کوئی ایسا کام کروا دے، کوئی ایسی بات کروا دے کہ منظر بدل جائے. ٹائم کم ہے، بس یہ آخری جگہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے. اب یہاں پہ منظر بہت ہی خطرناک طریقے سے فرعون کے خلاف بدل گیا، حالانکہ سارا پلان اس کا تھا، عوام بلائی، جادوگر بلائے، پیسے ان کو کہا تجھے تمہیں دوں گا، اپنے مقرب دربار میں تمہیں بہترین پوزیشن بھی دے دوں گا، تم نے موسیٰ کو ہرانا ہے. موسیٰ نے جب عصا پھینکا اور اس نے ان کی رسیوں کو نگل لیا، اب یہاں پر جادوگروں کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ظاہر ہوا فرعون کے لیے. بہت ہی انایکسپیکٹڈ. اس بات پہ غور فرمائیے گا, جب حق کو باطل کا معرکہ بالکل جسے کہتے ہیں نا عروج پر اور ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے, تب بعض اوقات وہ افراد کہ جو بعض وجوہات کی بنا پر باطل کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس سائڈ کو چھوڑ کر اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں. ہوتا بہت سخت ہے, اور وہاں سے اس تحریک کی کامیابی کا گویا آغاز شروع ہوتا ہے اور فرعون اور استبداد کی ناکامی اور شکست کا آغاز شروع ہوتا ہے. وہ لوگ جو فرعون کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ حق کے لیے اٹھنے والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اٹھ جاؤ اور ڈٹ جاؤ تو اللہ ایک ایسی ہیلپ کرتا ہے کہ بالکل جو حالات ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے, طاقت بھی ادھر ہے, عوام بھی ادھر ہے, مثال کے طور پر اگر ایسا بھی ہو تب بھی خدا کچھ ایسا کرتا ہے کہ حالات اور جو واقعات ہیں بالکل ایک نیا رخ اختیار کر لیتا ہے. اب یہاں پر جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور جادوگروں کی وہ رسیاں جو لوگوں کو سانپ لگ رہی تھی, لوگوں کو سانپ لگ رہی تھی, جادوگروں کو پتہ تھا یہ سانپ نہیں ہے, جیسے قرآن نے دوسری جگہ پہ بتایا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا, ورنہ وہ رسیاں رسیاں تھی, وہ چھڑیاں چھڑیاں ہی تھی. لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا, چونکہ یہ اسپیشلسٹ تھے اپنے فن کے, اس کام کے ماہر تھے, عوام نے تو سمجھا وہ چھوٹے سانپ ہے یہ بڑا سانپ ہے تھوڑا سا, لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا ہماری تو چھڑیاں کی چھڑیاں ہیں, لیکن جو موسیٰ کا عصا ہے یہ اپنی حقیقت میں اژدہا بن چکا ہے اور یہ وہ کام نہیں ہے جس کو جادو کہا سکے. چونکہ جادو کی تو جو نقطۂ کمال ہے آج کے زمانے میں وہ ہمیں پتہ ہے, جو موسیٰ نے کیا وہ جادو نہیں, یہ وہ چیز تھی کہ جو جادوگروں کے سامنے آئی. اور یہ موقع ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ جب کسی دو راہے پر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا چیز ہے, پھر اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, یا تو مثلا فرعون کی وزارتیں اور اس کی آفریں یاد کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلا دے, اور یا پھر کیا کرے, یا پھر وہ اپنی زندگی سے کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور جو حق اس نے دیکھا ہے اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے. اور جادوگروں نے یہ کیا, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, فرعون کی نظروں کے سامنے پوری عوام کے مجمع کے سامنے وہ جادوگر جو موسیٰ کو ہرانے آئے تھے اور فرعون کی عزت کی قسمیں کھا رہے تھے وہ سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین, کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے, رب موسیٰ و ہارون, تاکہ فرعون کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بھی رب ہوں شاید مجھے کر رہے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے ہو, پھر پینترا بدلا اور کیا کہتا ہے, کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا, اور تم مل جل کر ہمارے ملک میں فساد کرنا چاہتے ہو, ان قریب تمہیں پتہ چلے گا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں, میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تمہیں اس کے بعد سولی پر چڑھاؤں گا. وہ جو فیوریٹ کام فرعون کیا کرتا تھا. جادوگروں کی کایا کیسے پڑھتی, میں نے عرض کیا کہ اس پاکستان کے اندر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم صحیح نہیں چل رہا شروع سے لے کے آج تک, اور اس ملک کو لوٹا ہی گیا ہے, تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن سے لے کر پاکستانی قوم کو سمجھنی چاہیے, سب کو سمجھنی چاہیے کہ جب انسان کے اندر ایمان اترتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ لوگ کے جو پوری طرح سے فرعون کے ساتھی تھے اور کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے موسیٰ کو ہرانا ہے اور ہم نے مثلا مقرب بننا ہے دربار میں اور اتنے ہمیں پیسے ملیں گے اور فرعون کی عزت کی قسم, وہ اچانک فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر فرعون سے کہتے ہیں کہ لا دئی, کوئی پرواہ نہیں, ہم تو ہمیں مروائے گا تو ہم کہاں جائیں گے, ہم اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیں. کتنا فرق پڑا جادوگروں ساحروں, انہوں نے نہ صرف یہ کہ لشکر تبدیل کیا بلکہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے, بدترین قسم کا تشدد برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو. اور یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی اگر حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو یہ رویہ اختیار نہ کرے کہ میں گھر میں بیٹھوں اور دعائیں مانگوں اور بد دعائیں کروں ظالم حکمرانوں کے لیے, یا اللہ ظالموں سے نجات دلا, اور کروں کچھ نہ, بزدل ہوں, میدان میں کھڑا نہ ہو سکتا ہوں, تو ایسی قوموں کے لیے ذلت ہی لکھی ہوتی ہے. اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ انہوں نے, ان کو ایسی توفیق ملی, انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم, اگر تو نے ہمیں مروا دیا, تشدد کیا, تو ہم تو اپنے رب کے پاس ہی واپس جائیں گے. اور یہ آخری جملے بس ان کے سن لیجئے, قالوا لا ضیر, کوئی پرواہ نہیں, کوئی نقصان نہیں, انا الى ربنا منقلبون, ہم اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں گے, انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین, ہمیں تو بس اب ایک تمع ہے, اتنی بڑی, اتنا بڑا سٹیپ لے کے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے ایمان کیا کرواتا ہے. اللہ پہ کوئی احسان نہیں, بلکہ جب ایمان انسان کے اندر آتا ہے, دو اثر, پہلا اثر یہ کہ فرعون سے بھی کوئی ڈر نہیں, اور دوسرا اثر یہ کہ اللہ کے سامنے احساس سے شرمندگی کرنا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو, فرعون سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں مار دے, ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے, ہمیں بس اب صرف ایک لالچ ہے کہ ہم نے یہ جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے موسیٰ پر, اس کے صدقے میں ہمارا رب ہماری پچھلی خطائیں جو ہم نے کی ہیں وہ ہماری معاف کر. ہمارا بس ایک طمع اور ایک لالچ ہے اللہ کی بارگاہ, اس کے بعد تو ہماری جان لے لیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو میں آج کی اس گفتگو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں. البتہ جہاں تک میں لے کے جانا چاہتا تھا میں وہاں تک لے کے نہیں جا سکا, انشاءاللہ کل اللہ نے توفیق دی تو اسے ہم مکمل کریں گے. اور جو میں نے عرض کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے چند جملات, وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کیے جائیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم سے بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کردار قرآن میں یا واقعات میں بیان کیے گئے ہیں اسے آج کے معاشرے میں تطبیق نہ کیا جائے, پھر اور آج کا یزید ایک ہی تھا, آج کوئی نہیں ہو سکتا. یہ انتہائی, میں کیا لفظ استعمال کروں, میں اتنا کہوں گا کہ یہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کا اللہ کی کتاب سے یقین جان تعلق نہیں. اللہ نے یہ سارے کے سارے جو واقعات بیان کیے ان کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ ان داستانوں میں تمہارے لیے عبرت ہے, درس ہے, ہدایت ہے. تم دیکھو جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے کیا اقدامات کیے, ان کے کیا رویے تھے اپنے زمانوں میں, جو خدا کے دشمن تھے ان کے کیا رویے تھے. تو یہ اللہ کس لیے بتا رہا ہے, ان کو پڑھو, پہچانو, ثواب لو اور اپنے زمانے میں کچھ مت کرو. ہرگز ایسا نہیں. یہ لوگ اصل میں ایک عوام الناس کے جذبات اور عقیدت سے ایک کھلواڑ کرتے ہیں, ایک مس یوز کرتے ہیں, اور وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ آج کے کسی مذہبی رہنما کو امام حسین کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے. کوئی احمق بے وقوف ترین انسان بھی ایسا نہیں کرے گا, جس کو تھوڑی سی بھی خبر ہے دین کی اور مقام انبیاء اور مقام ائمہ کی, وہ کبھی ایسا کر نہیں سکتا. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن وہ شخص کے جو کہے کہ مثلاً آج کے فرعون کو پہچانے کا, نہیں وہ فرعون وہی تھا اور موسیٰ وہی تھے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا کوئی موسیٰ کے برابر ہے, بلکہ کہہ رہا ہوتا کہ جس جو کام موسیٰ کا تھا رہنمائی کا اور فرعون کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا, آج مثلاً اس جگہ وہی والا کام اسی کی پیروی میں اسی کی سیرت پر چلتے ہوئے فلان شخص کر رہا ہے, تو جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو فرعون کرتا تھا. یہ وہ طریقہ ہے جس سے انسان قرآن سے ہدایت لے کر اپنے زمانے میں عمل کر سکتا ہے. اور اگر ان سے ہدایت نہیں لینی, ان کرداروں سے سیکھ کر اپنے زمانے میں ایکٹ نہیں کرنا, تو پھر یہ ساری شخصیات کس لیے رہ جاتی ہے؟ ان کا نام سن کے نعرہ مارو, ان کا نام سن کے صلوات پڑھو, ان کے مسائل سن کے رو, لیکن باہر اسی بھیڑوں کی طرح جدید گزارو ظالموں کے نیچے کہ جس سے انہوں نے منع کیا تھا, اور ان کی پوری زندگیاں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی گواہی دے رہی. تو یہ گمراہ کن فکر ہے, جذبات سے لوگوں کے کھیلتے ہیں. آج کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طرح مثبت پہلو کردار کو بھی آج کے معاشرے میں غیر معصوم سے تعبیر کرنا صحیح نہیں. مثلا حسینی کردار, آج کا موسیٰ, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں نے اپنی رائے آپ کو بتا دی کہ کوئی بھی انبیاء ائمہ کے برابر نہیں ہو سکتا. اور ان الفاظ کا, اگرچہ ان الفاظ میں کچھ احتیاط کی جائے تو بہتر ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی کی مراد یہ نہیں ہوتی اندر سے بھی کہ وہ آج کے کسی غیر معصوم کو رسول اللہ کے یا امام حسین کے برابر سمجھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے. اس بات کو آپ واضح سمجھ لیں, اور آپ خود جس کے منہ سے یہ بات نکلی اس سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ آپ کی کیا مراد ہے, کہ کوئی امام حسین کے برابر ہے؟ وہ استغفر اللہ کہے گا آپ سے کہ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی آج کا انسان جو ہے, چاہے جتنا بڑا مذہبی لیڈر ہو, وہ امام حسین کی خاک پا بن سکتا ہے. تو وہ جو فرما رہے ہیں, تو لیکن یہ ایک انداز ہے جس سے امام حسین 61 ہجری کے قیدی بن کے رہ جائے. میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں, کچھ لوگ چاہتے ہیں امام حسین 61 ہجری میں ہی قید ہو جائے, اگلے زمانوں میں نہ آئے. اور آپ 61 ہجری میں جائیں محرم کے میں مصائب سن کر, 61 ہجری کے واقعات, یعنی آپ جائیں اور جس زندان میں امام حسین قید ہیں وہیں ان کو دیکھ کے, ان کے زخموں کو دیکھ کے روئیں اور واپس آ جائیں, لیکن امام حسین جو چاہتے ہیں وہ نہ کریں, قید کر دیں ان کو. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے, نہ فقط 61 ہجری کے لیے, تا قیامت چراغ ہدایت ہے. قرآن و اہل بیت کے جدا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن قیامت تک ہدایت کے لیے ہے تو اہل بیت اطہار کی سیرتیں بھی قیامت تک ہدایت کے لیے. الفاظ کی بعض غلطیوں سے پورے کو پورے موضوع کو ہی صاف کر دینا اور عوام کو کاٹ دینا, اس سے بڑی خیانت اور ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. کیا نبی کا مکہ مارنا اور اس سے کسی کا ناحق قتل ہو جانا, کیا نبی نے نعوذ باللہ خطا کی, کیا اس سے ان کی عصمت پر سوال اٹھے گا؟ کوئی سوال نہیں اٹھے گا. بعض اوقات جب ایسا سین ہوتا ہے کہ جب باتوں سے مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے, اور بعض اوقات نبیوں کو جہاد کرنے پڑتے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں, تو یہاں پر تھوڑا فرق یہ ہے کہ ہو رہی لڑائی تھی اور موسیٰ کو بھی اس لڑائی میں انٹر ہونا پڑا. وہ بندہ جو زیادتی کر رہا تھا فرعون کی قوم میں سے, تو موسیٰ نے اسے ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ اس کو لگاتا ہوں, چونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو قطعاً قصد حضرت موسیٰ کا نہیں تھا, لیکن جب مکہ مارا تو بندہ ایکسپائر ہو. اس سے کوئی مسئلہ حضرت موسیٰ کی عصمت پر ذرہ برابر بھی ایسا مسئلہ نہیں آتا. سلمان پڑھے محمد والوں, عصمت کا مسئلہ کب آئے گا؟ کہ جب وہ سامنے والا بندہ, اس نے کوئی ایسا جرم نہ کیا ہو جس سے اس کی سزا قتل بنتی ہو, اور موسیٰ جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے کچھ کرے اور اسے مار دے, پھر عصمت پہ حرف آتا. اس معاملے میں عصمت پر حرف ہرگز نہیں آتا. کیا دانستہ طور پر کسی فرعون سے مدد لی جا سکتی ہے؟ اب یہ بہت ہی مبہم سوال ہے, ٹھیک ہے. تو جسے سوال کیا وہ مجھے آ کے بتائے کہ کس فرعون سے مدد لینی ہے اور کس معاملے میں لینی ہے, پھر میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض کر سکوں گا. ممکن ہے کوئی ایسی سچویشن ہو کہ کسی بڑی جگہ تک پہنچنے کے لیے عارضی طور پر مجھے کسی, آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے نبی طائف گئے تھے واپس آئے تھے, تو ایک کافر سردار نے انہیں پناہ دی تھی. کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا, ایک سردار نے انہیں اپنے پاس پناہ دے دی تھی. اسی طرح جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو کئی کافر قبیلے تھے جو رسول اللہ کے اتحادی تھے, اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی, سورۃ الانفال کے آخر میں یہ, انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی, یعنی ایمان تو لے آئے لیکن آپ کی تحریک میں, آپ کی نہضت میں, آپ جس طرف بڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, گھروں میں بیٹھے ہیں مومن. تو اگر ان کا جھگڑا کسی ایسی قوم سے ہو جائے جس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے, تو آپ ان لوگوں کی جو مومن ہے ہیلپ نہیں کرو گے اپنے اتحادی کے خلاف. تو لہٰذا بعض کیسز ایسے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ سارا کا سارا اس کا مقصد کیا ہو, حق کا غلبہ ہو, نہ کہ آہستہ آہستہ فرعون سے کمپرومائز کر کے پھر انہیں کیا حصہ بن کے اور خود بھی ایک فرعون میں کنورٹ ہو جانا, وہ نہ ہو, بلکہ عارضی طور پر اس کی طاقت کو کوئی استعمال, ایسی سچویشن ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں ممکن ہے کہ کوئی جواز کی شکل نکل آئے. دعائیں عموماً خدا اور اپنے بندے کے درمیان رابطہ, گناہوں سے معافی اور رب کی طرف پلٹنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں, مگر ہم دعائیں افتتاح میں بعد از بندگی کے دیکھتے ہیں. حکومت اسلامی اور سیاست پر بات کی گئی ہے, کیا یہ نیا اسلوب اس دعا میں ہی موجود ہے, اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک میں اسی دعا کو پڑھنے کی تاکید ہے؟ میں آپ کو کلی جواب دیتا ہوں. فرض کرے کوئی بندہ کوئی کہے کہ مثلا کوئی بندہ آئے کہے اور یہ دعا ٹھیک نہیں ہے, فلان نہیں ہے, تو قرآن کی ان ساری آیات کا کیا کریں؟ اگر کسی بندے کو معاشرے میں عدل قائم کرنا ہے, سیاست کی پہلے ڈیفینیشن ٹھیک کریں. اصل میں ہمارے ہم نے ایسی سیاست دیکھی ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ ہمیں لگتا ہے سیاست دگا بازی اور گھٹیا حرکتوں کے سوا کچھ نہیں, بے ایمانیوں اور جھوٹ اور فراڈ اور غداریوں اور وفاداری بدلنے کے سوا کچھ نہیں ہے, کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہے. سیاست اصل میں کہتے ہیں معاشرے کو کس طرف لے کے چلنا ہے, معاشرے کو کس منزل کی طرف حرکت دینی ہے, اس معاشرے کو, اس قوم کی زندگی کو کیسے پلان کرنا ہے, ان کے امور کی کیسے تدبیر کرنی ہے, اس کو سیاست کہتے ہیں. اب جب یہ چلی فاسقوں کے ہاتھ میں جائے تو پھر وہی عوام دیکھیں گے اور سمجھیں گے سیاست ہی گندی چیز ہے, لیکن جب اللہ کا نمائندہ آئے گا اور وہ عدل کے لیے قیام کرے گا وہ سیاست ہے اصل. اور یہ وہی بات ہے کہ جب امام خمینی کو جیل میں کہا گیا تھا کہ یہ سیاست گندا کام ہے اور آپ ماشاءاللہ اتنے پاکیزہ ایسے ٹرک کرتے, آپ اتنے نیک پاک, آپ یہ گندے کام میں, اس نجس کام میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو امام خمینی نے اس کو جواب دیا تھا, تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو, جو تم لوگ کرتے ہو وہ وہی ہے جو تم بتا رہے ہو, گندگی ہے, وہ فارسی میں کہتے ہیں پدر سوختگی ہے اور مکاری ہے, عیاری ہے, تم نے بالکل صحیح کہا, لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ عین دین ہے, جو مجھے اللہ کا حکم ہے, اللہ کا ایجنڈا ہے, میں اسے لے کے آگے بڑھ رہا ہوں, اس کا تمہاری اس بدبختی سے کوئی تعلق نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ تو سوال دیکھ کے بھی ٹھنڈی سانس نکل جاتی ہے. فلسطین کے قضیے کے حوالے سے ہم مسلمانوں کا خصوصاً تشیعوں کا رمضان المبارک میں کیا فریضہ بنتا ہے قرآن کریم کی روشنی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ الحمدللہ رب العالمین ان فلسطینی مظلوموں کی جس قدر ممکن ہے اور تمام دوسروں سے بڑھ کر اگر کوئی پشت پناہی کر رہا ہے تو الحمدللہ وہ نظام اور حکومت ہے جو مکتب اہل بیت سے منسوب, جہاں جہاں بھی مقاومت ہو رہی ہے عالمی استبداد, عالمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جو امریکہ پر, اس کے اتحادیوں پر, اسرائیل پر مشتمل ہے, جو مقاومت ہو رہی ہے, باقی جگہ تو تعلقات بن رہے ہیں, پیار کے عہد و پیمان کیے جا رہے ہیں, محبتوں کے, تجارتیں بڑھانے کے, منافقانہ بیانوں کے ساتھ ساتھ ان کی آڑ میں عوام کو اپنی بےبو بنانے کے لیے, لیکن جن کی حقیقت میں دشمنی ہے اور کھل کے دشمنی ہے وہ الحمدللہ وہی نظام ہے کہ جو اپنا لیڈر اور اپنا آقا اور مولا امام حسین کو سمجھتا ہے, علی مرتضیٰ کو سمجھتا ہے اور ثقلین سے تمسک کا علم اور پرچم بلند کرتا ہے. فلسطین کے قضیے میں کچھ تو وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں, جیسے دنیا میں بھی یہ تحریک چلی اور ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہے تو ہم جیسے بائیکاٹ کرنے کی تحریک ہے یہ کام کریں, شعور اور آگاہی اور ان کے جرائم سے ہر وقت آگاہ رکھیں اور کوشش کریں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے, وہ بار بار پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور ایک بڑا حصہ عوام کو انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, جن کو نہیں پتہ پاکستانی عوام کو, ان کے اندر بھی یہ جذبہ اور یہ جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطین میں اسے, اس پیغام کو پہنچانے کی اور بیدار کرنے کی کوشش کی جائے. اور رہا مسئلہ کسی بڑے قدم کا تو ہم بہت پیچھے, کیونکہ ہم ایک ایسی بیماری کا شکار ہیں جو اس معاملے میں کینسر سے بدتر, اور وہ ہے فرقہ واریت. پاکستانی گورنمنٹ کی سطح پر کہ حکمران مجبور ہو جائے کوئی ٹھوس سٹیپ اپنانے پر، پاکستان اور دیگر ممالک، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام ڈٹ کے فلسطین کی حمایت میں ایک ہی جگہ پر کھڑی ہو، ایک ہی پلیٹ فارم پر. لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم حتیٰ کہ فلسطین کے حق میں ریلیاں بھی نکالنے کے لیے اپنی فرقہ وارانہ نفرت اور تقسیم کو کم نہیں کر سکتے کہ چلو ہمارے اندر لڑائی ہے، یہ تو مشترکہ کاز ہے. تو پاکستان کے تمام مسائل، تمام مذہبی تنظیمیں سب مل کر اٹھیں اور فقط ایک مظاہرہ کر کے جائیں نہیں، بلکہ حکمرانوں سے کہیں کہ یہ بند نہیں ہوگا سلسلہ اور یہ تمہارے پھر ایوان اقتدار تک پہنچ جائے گا اگر تم کوئی ٹھوس قدم فلسطینیوں کی حمایت میں نہیں اٹھاتے. ایک جگہ سے ہوگا دوسروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی مزید حوصلہ ملے گا، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوں گے، تب ممکن ہے کہ کوئی ٹھوس سٹیپ، کوئی ٹھوس بڑی سطح کا کام کیا جا سکے اسرائیل کے خلاف. ابھی جو ہماری حالت ہے تو ابھی تو ہم بہت دور کھڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت لڑنا آپس میں، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہاری دہشت دشمن کے دل سے ختم ہو جائے گی. تو جب ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہیں تو پہلے، اور آپ دیکھیں یہی وہ نعرہ ہے جو آج آیت اللہ خامنائی رہبر معظم انقلاب اور آیت اللہ سیستانی خود مجھے، میں نے چند سوال ایک دفعہ ملاقات میں کیے تھے، جب میرے سوالوں کے جواب انہوں نے دے دیے تو انہوں نے خود سے کہا کہ کوشش کرو پاکستان میں ایسی محافل کا انعقاد کرو جہاں تمہارے اہل سنت بھائی تمہارے ساتھ آ کر بیٹھے، اس میں مکتب اہل بیت کی اور اسلام کی تقویت ہے، اور جتنا تم آپس میں دور ہوگے اس میں مکتب اہل بیت کا نقصان ہے، دین اسلام کا نقصان ہے. یہ انہوں نے میرے سوالوں سے ہٹ کر اس موضوع کو خود چھیڑا تھا. تو ان کو پتہ ہے نا کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ہوگی تو پھر اگلے راستے اللہ کی ذات خود کھولے گی. لیکن ہم تو پہلے اپنے ہی کاموں میں اتنی بری طرح الجھے ہوئے، نفرتوں میں، کہ ہماری وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس پوزیشن میں پاکستان میں کوئی بڑا کام کر سکیں یا اپنے حکمرانوں اور حکومت کو کوئی بڑا کام کرنے پر مجبور کر سکیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا یہ پی ایس ایل جب شروع ہوئی تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ کسی نے اگر فلسطین کا جھنڈا اٹھایا تو میں تمہاری طبیعت ٹھیک کر دیں گے. ان کی طاقت دیکھیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں کی عوام ساری فلسطین سے محبت کرتی ہے، وہاں کے حکمران ان سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار کسی نے آ کر کرکٹ سٹیڈیم میں کوئی ایسا جھنڈا اٹھایا، کوئی ایسا بیج لگایا، کوئی ایسی حرکت کی جس سے فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف کوئی بات ہوتی. اتنی پستی کے بعد ہم جب تک اس پستی کو پہلے ختم نہ کریں کسی بڑے اقدام کی توقع نہیں کی جا سکتی. وہ اسرائیل کے دفاع میں ہمارے اپنے ہی ڈنڈے لے کر ٹوٹ پڑیں گے اپنی عوام پر، وہ تو اتنے پاورفل ہو چکے ہیں، وہ اکٹھے ہیں، امریکہ اس کے اتحادی وہ اکٹھے ہیں اپنے ایجنڈے پر، اور ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ایک محمد مصطفیٰ کی امتی ہے، ایک دوسرے کی شکل بھی صحیح طرح نہیں دیکھ سکتے. تو اصل حل اس کا یہ ہے، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں زیادہ بے ایمانی نظر آتی ہے مگر ہم عیسائی یہودی بالعموم مغرب میں ایمانداری زیادہ نظر آتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہمارا معلم سردار انبیاء، تو معلم سے کوئی سیکھے تو معلم ہے نا. ابھی تو رسول پاک سے ہمارا فیورٹ تعلق یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ پکڑ کے سفارش کر کے لے کے جانا ہے ورنہ کام ہمارے بہت گندے ہیں. اب تو ہمارے ممبروں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے اعمال مت دیکھ، ہم دلوں میں تیرے رسول کی محبت لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ تو اور عوام کو کرپٹ کرنے، دھکیلنے کے لیے ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، کرو جو گندے کام کرنے، حرام حلال یہ کر دو، تمہارے سفارشی تمہارا رسول ہے. یہ احمقانہ قسم کی چیزیں کہ بعض لوگ جو ممبر پر آتے ہیں بجائے قرآن اور صحیح حدیث بیان کرنے کے، عوام کی تھوڑی سی داد لینے کے لیے اور چند ٹکے لینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عوام کو جس میں مزہ آئے، کرنا کچھ نہ پڑے اور جنت میں بھی پہنچ جائے. تو رسول پاک معلم ہے تو پھر معلم کی تو اس سے تعلیم لینی ہوتی ہے. ابھی یہ تعلق ہے، بس جشن مناؤ تاکہ رسول پاک خوش ہو جائیں اور تمہاری سفارش کریں. باقی پاکستان کرپشن میں دنیا کے ٹاپ پر ہے، ٹاپ کے ممالک میں آتا ہے. معلم تو تب ہوتے کہ جب کرپشن کم ہو. یہ ماہ رمضان اللہ نے رکھا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. کوئی آ کے سروے کرے کہ رمضان سے، ماہ رمضان سے پہلے اور ماہ رمضان کے اینڈ کے بعد پاکستانی قوم میں کون سا تقویٰ پیدا ہو، پھر بتائیے گا. اللہ کا ہر پروگرام ہم نے اٹھا کے سائٹ پہ پھینک دیا, اپنے مطلب کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں, اپنی ڈیفینیشن کرتے ہیں, اپنی مرضی کا استعمال کرتے ہیں, اللہ نے جو کام کیا وہ نہیں کرتے. تو نہ ہم اللہ کی اطاعت میں صحیح طرح آتے, نہ ہم رسول پاک کی بات صحیح طرح سنتے, اور اپنی مرضی سے ایک خاص نسبتیں ہم نے گھڑ کے بنائی ہوئی ہیں جن کا فائدہ نہ دنیا میں ہونا ہے نہ آخرت میں ہونا ہے. ورنہ اللہ نے دین پر عمل کرنے والوں سے اسی قرآن میں وعدہ کیا کہ میں پہلا اجر تمہیں اسی دنیا میں دینے کا وعدہ کر رہا ہوں, دنیا میں تمہیں عزت بھی ملے گی اور دنیا میں تمہیں ہر چیز کی فراوانی بھی دوں گا, شرط یہ ہے کہ میرے نازل کردہ آئین کو اپنے معاشروں میں قائم کرو. قائم کرنا دور کی بات, پڑھتا ہی کوئی, اور جو پڑھتے وہ بھی کسی اور ہی نیت سے پڑھتے, اس سے ہدایت اور تعلیم اور سیکھنے کے لیے نہیں پڑھتے. صلوات پڑھیں محمد.